الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة نور ان سورتوں میں سے ہے جو مدینے میں نازل ہوئی اور معاشرتی اور معاشی اور تمدنی اصلاحات اور ہدایات اور احکام اس صورت میں بیان کی گئی. جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت غالباً 5 یا 6 ہجری تھی، ہجرت کو 5واں یا 6ٹا سال تھا. پہلے سورہ احزاب نازل ہوئی، اس کے بعد یہ سورت نور نازل ہوئی. اس سے پہلے غزوہ احزاب ہو چکا تھا اور غزوہ بنی مستلق کے دوران یہ سورت نازل ہوئی. کفار اور مشرکین تعداد میں کہیں زیادہ تھے مسلمانوں سے. مدینے کی زندگی میں مسلمان معاشی طور پر پستحال تھے، کمزور تھے، بھوکو مر رہے تھے. ادھر دولت، خوشحالی، تمدنی، ساز و سامان سب کچھ کفار کے پاس تھا، تعداد بھی زائد، معاشی حالات بھی خوشحالی کے، اسلحہ اور ساز و سامان وہ بھی بھرپور، پشت پناہی بھی تمام قوموں کی طرف سے، قبائل کی طرف سے، حد یہ ہے کہ اہل کتاب کی طرف سے بھی تعاون، مدد. اس سے زیادہ یہ کہ خود مسلمانوں میں جو لوگ منافقین شامل تھے ان کی مدد بھی کفار کے ساتھ تھی، تو ساری سپورٹ کفار کو حاصل تھی اور سارے معاشی وسائل کفار کے پاس تھے، ساز و سامان اور اسلحہ سب کفار کے پاس تھا، تعداد کفار کی زائد تھی، مدد کرنے والے کفار کے سارے لوگ تھے. مسلمان تو سب سے کٹے ہوئے، سب سے ہٹے ہوئے تھوڑے سے لوگ تھے جو مدینے میں آ کے جمع ہو گئے تھے. کہیں سے سپورٹ نہیں تھی ان کی، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، معاشی مدد بھی کہیں سے نہیں تھی، اسلحہ کی مدد سے بھی کہیں سے نہیں تھی، کوئی اخلاقی مدد بھی کہیں سے نہیں تھی. نہتے تھے اور بالکل بے سہارا تھے، لیکن ان کا عروج شروع ہو چکا تھا بدر سے. بدر کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، اس کے بعد احد کی جنگ میں بھی فتح ہوئی، اس کے بعد جو اور جنگیں ہوئیں اس میں بھی فتح ہوتی چلی گئی. تو کفار بہت پریشان تھے کہ جدھر سے دیکھیے کوئی سامان نہیں، کچھ نہیں ان کے پاس، ہم انہیں شکست نہیں دے پاتے، عجیب مصیبت ہے. تو ایسے میں انہوں نے پروپیگنڈے کا زور پوری قوت کے ساتھ لگایا، پورا پروپیگنڈا کیا، اور اتنی تیزی سے اور اتنے زور کے ساتھ پروپیگنڈا کیا کہ جو اچھے خاصے مسلمان تھے وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونے لگے. ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب کچھ زور نہیں چلتا لوگوں کا تو پوری قوت لگاتے تھے پروپیگنڈے پر، تو انہوں نے بھی لگائی. اس پروپیگنڈے میں انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے پاس نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ وسائل ہیں، نہ تعداد ہے، پھر یہ جیت رہے ہیں تو صرف اخلاقی بنیادوں پر جیت رہے ہیں، اخلاقی برتری ان کو حاصل ہے، لہذا ایسے فتنے برپا کیے جائیں کہ ان کے اخلاق پر اور ان کے دین پر حملہ کیا جائے. تو پہلا حملہ تو انہوں نے یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ زید کی متعلقہ سے نکاح کیا. انہوں نے اس قدر پروپیگنڈا کیا اور ایسے قصے گھڑے، عشق کی داستانیں گھڑیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چسپاں کی، اور وہ اتنی پھیلی اتنی مکہ و مدینہ میں کہ اس سے لوگ متاثر ہونے لگے، اور انہوں نے یہ قصہ گھڑا کہ زید کی جو متعلقہ ہیں زینب، پھوپھیزاد بہن تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انہوں نے کسی وقت دیکھ لیا ان کو اور عشق میں مبتلا ہو گئے، لہذا ان سے طلاق دلوائی اور نکاح کیا. یہ بات اس زور کے ساتھ انہوں نے پھیلائی کہ مسلمان بھی اتنے متاثر ہوئے، اور اتنے متاثر ہوئے کہ آج تک ہماری باب تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعات کسی نہ کسی درجے میں موجود ہیں. اس قدر متاثر ہوئے. پروپیگنڈے سے انسان بہت متاثر ہوتا ہے. تو پہلا حملہ تو یہ ہوا. واقعہ یہ تھا کہ اگر متبنا کے بیوی متعلقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ کرتے اور یہ رسم توڑی نہ جاتی تو آپ تو خاتم النبیین تھے، اب کوئی اور خاتم نبوت کرنے والا تو آتا ہے، نبی تو اور آنے والا نہیں تھا، تو کوئی غیر نبی اس رسم کو نہیں توڑ سکتا تھا، نبی کو کرنا تھا یہ کام، تو اللہ کے حکم سے یہ کام ہوا. لیکن انہوں نے کہا دیکھو اپنے منہ بولے بیٹے کہ متعلقہ سے نکاح کر رہے ہیں، یہ داستان کھڑی. اس سے بڑا فتنہ انہوں نے یہ برپا کیا کہ منی مستلق میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے گئے تو انہوں نے ایک کہانی گھڑی. ہوا یہ کہ وہاں جنگ سے قافلہ واپس آ رہا تھا، ٹھیک اسی وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل گئیں ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے. وہاں سے جب واپس آئیں دیکھا کہ ہار غائب ہے تو ہار ڈھونڈنے کے لیے نکل گئیں. تو اپنا قصہ خود بیان کرتی ہیں کہ وہ حوضہ جس میں میں بیٹھتی تھی وہ صحابہ نے اونٹ پر رکھ دیا، اور یہ اندازہ نہیں کر سکے کہ اس میں کوئی ہے کہ نہیں ہے، وہ سمجھے کہ ہیں اس میں موجود ہیں، چنانچہ وہ گھوڑا قافلہ نکل چلا گیا، قافلہ اونٹ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، فوج بھی چلی گئی، یہ رہ گئی. بعد میں جب آئیں دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے تو وہیں چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں. ایک صحابی تھے جو بدر میں شریک ہو سکے تھے صفوان میں اتر، انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سو رہی ہیں تو انہوں نے انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھی، ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے اپنے آپ کو ڈھک لیا، وہ انہوں نے پہچان لیا کہ عائشہ صدیقہ رہ گئی، تو انہوں نے اونٹ لا کر کھڑا کیا بٹھایا اور ہٹ گئے، آپ اس میں بیٹھ گئیں، یہ لے کے پہنچے. فوج سے جب یہاں ملے اس وقت عبداللہ ابن ابی نے ایک فتنہ برپا کیا اور کہا دیکھو تمہاری صاحب کی بیوی ان کے ساتھ ہو کے آ رہی ہیں، رات وہیں گزاری انہوں نے اور اب آ رہی ہیں. یہ فتنہ پھیلا پھیلتا چلا گیا. انہیں کچھ پتہ نہیں تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک دن مستہ کی والدہ کے ساتھ یہ ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے جنگل جا رہی تھی، مستہ کی والدہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا ناس جائے مستہ کا، ٹھوکر لگ رہی ہے. تو عائشہ صدیقہ نے کہا کہ تم کیسی ماں ہو کہ اپنے بیٹے کو کوس رہی ہو. کہا بیٹی تجھے کیا معلوم کہ اس نے کیا غضب اٹھایا ہے، مومنین میں سے جو لوگ شریک ہو گئے تھے اس فتنے میں، یہ جو فتنہ خلاف اٹھا تھا حضرت عائشہ صدیقہ کے اور الزام لگایا گیا تھا، بہتان لگایا گیا تھا، اس میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان میں جو شاعر تھے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کچھ لوگ تھے، ایک زینب تھی زینب بنت جحش، اور ایک یہ مستہ تھے، ان کے گھر کی رکھوالی اور ان کے گھر کی دیکھ بھال اور سپورٹ سب ابوبکر صدیق کے ذمے تھی. بعد میں انہوں نے انکار بھی کر دیا کہ ہم نہیں سپورٹ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کھلاتا ہوں، میں تمہارے خلاف ذرا سی بہتان لگایا تم نے اس کھانا بند کر دیا. بہرحال نے پھر اس بڑی بی نے پورا واقعہ عائشہ صدیقہ کو سنایا. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ واقعہ سنا تو میں تو ضروریات سے گئی تھی، سب بھول گئی، واپس آ گئی، وہ رات مجھ پر روتے روتے گزری. اس کے بعد ایک مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات نہیں کی. میں دیکھتی تھی کہ یہ مجھ سے اٹھے ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں کرتے. تو میں اپنے مہکے چلے آئی, وہاں رہتی رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے تھے, پوچھتے تھے کہ اس کا کیا حال ہے, پوچھ کے چلے جاتے تھے, بات کوئی نہیں کرتا تھا. ابو بکر صدیق بھی بات نہیں کرتے تھے. یہ ایک زمانہ گزرا ان پر, یہ ایک فتنہ برپا کیا, اور یہ پروپیگنڈا بڑا مؤثر ہوتا ہے اور سوسائٹی کو گویا منتشر کرنے کے لیے, کنفیوز کرنے کے لیے یہ بڑا مؤثر کارگر حربہ ہے جو ہمیشہ استعمال ہوا ہے. آپ نے ایک طرف تو یہ دیکھا کہ فتنہ پردازوں نے یہ اس طرح اسلامی تحریک کو دبانے کی, مٹانے کی, کمزور کرنے کی یہ سرگرم کوششیں کی. اس کے سلسلے میں ضرورت تھی کہ ہدایات کچھ آئیں. یہ وہ صورت ہے جس میں سزا کی سزا, جو زنا کی سزا مقرر کی گئی ہے, اعلان کیا گیا ہے, لیان کے احکام بیان کیے گئے ہیں. کسی پر بہتان لگ جائے تو اس کے سلسلے میں ہدایات دی گئی ہیں. لوگوں کے گھروں میں جائیں تو اجازت لے کر جائیں, یہ ہدایات دی گئی ہیں. پردے کے احکام بیان کیے گئے ہیں. گھروں میں آنے جانے کے آداب بیان کیے گئے ہیں, بچوں کے آنے جانے کے آداب بیان کیے گئے ہیں, لیان کے احکام بیان کیے گئے ہیں. تمام احکام, معاشرتی احکام, سوسائٹی کے احکام, خانگی احکام پوری قوت سے اس میں بیان کیے گئے ہیں. آخر میں اجتماع کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں. مسلمانوں کا جو اجتماع ہو اس کی کیا حیثیت ہے. یہ تمام احکام بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے تو میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ یہ جتنے معاشرتی احکام ہیں اس میں پردے کی خاص اہمیت ہے. اور پردے کی اہمیت یہ ہے کہ مثلاً آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا ذاتی فعل ہے, ایک شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا ذاتی فعل ہے, ایک شخص مسکینوں کا خیال نہیں کرتا تو اس کی حد. لیکن اگر کوئی خاتون پردہ نہیں کرتی ہے تو وہ اس کی ذات تک نہیں رہتا, بلکہ اس سے متاثر ہونے والے بہت سے مرد ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا جرم ہے یا ایک ایسی نافرمانی ہے کہ جس سے پوری سوسائٹی متاثر ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد خیال لوگوں کا سب سے زیادہ اعتراض اسی پر ہوتا ہے. یعنی یہ ہے کہ پردہ, اس کے سلسلے میں ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ پردہ تو بھئی آنکھ کا ہے, اور کیا پردہ, آنکھ نیچے کر لو قصہ ختم. یا پردہ بہرحال کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو ذرا اخلاقی طور پر پست ہوتے ہیں, غریب لوگ ہوتے ہیں, نادار, ان کو پردہ کر لینا چاہیے, خامخواہ گھڑا ہے یہ ملا لوگوں نے وغیرہ وغیرہ. اور آپ نے دیکھا نہیں کہ ابھی اسی دنیا میں کتنی زور شور سے پروپیگنڈا ہوا کہ اللہ کا شکر ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, طالبان تباہ ہو گئے اور وہاں پر شمالی اتحاد والے آ گئے اور اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہے. اب تو گلی کوچوں میں گانے بھی گائے جا رہے ہیں اور عورتیں بھی نکل رہی ہیں, برقعے بھی اتار کر پھینک دیے ہیں. گویا سب سے زیادہ جو زد پڑتی ہے وہ مسلمانوں کے یا اسلام کے اس شعار پر پڑتی ہے. تو ایسا لوگ سمجھتے ہیں مسلمانوں میں بھی کہ یہ ملا لوگ ہیں, ان کے کرنے کا کام ہے. یہ کچھ دینی کے کام اور ہیں, یہ بھی پردے کا بھی کام ہے. اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو ملا ٹائپ کے لوگ کہلاتے ہیں, ذرا انتہا پسند ہوتے ہیں یا تنگ نظر ہوتے ہیں, ان کے کرنے کا یہ کام. جہاں ماڈرن قسم کے سنجیدہ لوگ جو سوسائٹی میں باثر بارسوخ ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا ضرورت اس سب چیز, اس طرح کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری تمام صورتوں کے برخلاف اس صورت کا آغاز ایسے الفاظ سے کیا ہے کہ بار بار پڑھیے اور سر دھنیے کہ کتنا برموقع شعر کہا گیا ہے. کبھی کبھی برموقع شعر کہہ دیجئے, اس سے زیادہ برموقع بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے. سورتن انزلناها، یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، یہ کسی ملا کی ایجاد نہیں ہے، یہ کسی عام انسان نے ایجاد نہیں کی ہے. وفرضناها، یہ احکام ہم نے فرض کیے ہیں، یہ کسی ملا نے فرض نہیں کیے ہیں. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں آیتیں نازل کی ہیں، کھلی کھلی آیتیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم عبرت پا سکو، نصیحت حاصل کر سکو. تو تم انہیں منسوب نہیں کر سکتے کسی کی طرف، اس نے کیے اور اس نے کیے، اور یہ ملا لوگ کر رہے ہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں، دین کے انتہا پسند کر رہے ہیں. سورت انزلناها، یہ ہم نے سورت نازل کی ہے، یہ ہم نے فرض کیا ہے، یہ پردے کے احکام ہم نے بتائے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو انداز ہے سورت کے آغاز کا، یہ بڑا ہی فیصلہ کن قسم کا ہے کہ آدمی لرز جائے گا، سوچے ذرا بھی کہ ہم کس چیز کو برا کہہ رہے ہیں، جسے خدا نے فرض کیا ہے، جسے خدا نے نازل کیا ہے، اپنی طرف وہ منسوب کر رہا ہے. تو جس شخص کی زبان پر یہ بات آ رہی ہے کہ برقعے اتار دیے عورتوں نے، وہ توہین کر رہا ہے اپنے رب کی، کسی اور کی نہیں کر رہا ہے. اور یہ ایسی بڑی بات ہے کہ کیسے ایک مسلمان کی زبان سے یہ بات، یہ لفظ نکلتے ہیں. کہ آسانی سے لوگ گانے گا رہے ہیں ماشاءاللہ، آسانی سے لوگ برقعے اتار رہے ہیں، آسانی سے عورتیں گانا گا رہی ہیں سڑکوں پر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ معاملہ تمہارا مجھ سے ہے، تم میری توہین کر رہے ہو، کیا تم میری زمین پر رہنے کا حق رکھتے ہو میری توہین کر کے؟ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زنا کی ہے شدید طور پر بیان کی ہے، سزا بیان کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ایک زانی عورت اور ایک زانی مرد نیک مومنین صالحین کے یہاں نکاح کرنے کے لائق نہیں ہے، ایک مشرک سے تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے. لا ينكح الا زان و مشرك، جسے مشرک مشرکہ سے نکاح کرے، ایسی زانی زانیہ سے نکاح کرے. اور یہ کبھی غور کیا آپ نے کہ زانیہ کو مشرکہ سے مناسبت کیوں دی ہے؟ مشرک وہ ہوتا ہے جو ایک خدا کیا نہیں بنتا، ہر جائی بنتا ہے، اس کو بھی خدا بنا رہا، اس کو بھی بنا رہا، اس کو بھی بنا رہا. ایسی ہی ایک عورت اپنے شوہر کی نہیں ہوتی، ہر جائی ہوتی ہیں، تو وہ زانیہ ہوتی ہیں. تو مشرکہ اور زانیہ میں یہ مناسبت ہے کہ ایک تو ایک شوہر والی ہے اور ایک دس شوہروں والی ہے، ایک ایک خدا والا بندہ ہے اور ایک دس خدا رکھتا ہے. تو گویا یہ اس کی تحقیر مشرق کیوں کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ایک ہی سزا بیان کی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ کوئی اپنی نیک عورتوں پر اگر تہمت لگا دے تو اس کی سزا کیا، سمانی نے جلدہ 80 کوڑے لگاؤ. یہ بات بھی ہلکی، ایک اور بات آپ جو سنیں گے تو غور کریں گے تو عجیب معلوم ہوگی. اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر تہمت لگائے، یرمون ازواجہم، اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، ولم یکل لہم شہداء، اور ان پاس گواہی نہ ہو، گواہی نہ دے سکے. زنا کی تہمت لگانے کے لیے چار عینی گواہ درکار ہیں، جو عینی گواہ ہوں اور بتائیں کہ ہم نے اپنی آنکھ سے یہ سب کچھ دیکھا، ممکن ہی نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. چار گواہ اگر فرض کیے کوئی آدمی دیکھ بھی لے، جب تک وہ چار اکٹھے کرے گا یہ کیا معاملہ رہے، یہ بیٹھے رہیں گے، سوچنے کی بات ہے، ثبوت اس کا ہو ہی نہیں سکتا. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اگر کوئی لگائے خواتین پر یہ الزام اور گواہ نہ دے سکے تو والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، لگائیں الزام اپنی گواہ نہ لا سکیں تو 80 کوڑے لگاؤ، یہ ایک سزا ہو. لیکن اس سے بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ ایسا شخص جو الزام تو لگائے ثبوت نہ مہیا کر سکے تو اب اسلامی عدالت میں زندگی بھر کبھی اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، زندگی بھر کے لیے جھوٹا قرار دے دیا جائے گا. اور یہ ایسی سزا ہے مسلمان سوسائٹی میں کہ بڑی سزا کا تصور نہیں کر سکتے، جدھر جس گلی میں جائے گا لوگ کہیں گے جھوٹا آدمی ہے، اس کی گواہی معتبر نہیں، بہت بڑی سزا ہے. اس کے بعد لیان کے احکام بیان کیے ہیں، وہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں. اصل میں اس اصل مسئلے پر آتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. ان پر الزام لگایا کفار نے, وہی منافقین نے, اور پھر شریک ہو گئے لوگ اور بھی. اس سلسلے میں اسلام نے کچھ ہدایتیں دی ہیں. ایک بنیادی ہدایت یہ رکھی ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں خوشگمانی سے بات شروع ہونی چاہیے. ہر ایک دوسرے کے بارے میں خوشگمان رہے, بدگمانی سے کبھی بات شروع نہ کیجیے. اور ہمارے یہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم معاملات کرتے ہیں لوگوں سے, بدگمانی سے آغاز کرتے ہیں, برا گمان رکھتے ہیں, خوشگمانی سے نہیں آغاز کرتے. یہ ایک بنیادی خرابی غلطی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھلے آدمی کے بارے میں کوئی الزام سنیں تو یکایک سن نہ لیں. ہوتا یہ ہے کہ جہاں ذرا کسی نے الزام لگایا اور چپکے سے کہا کان میں, دوسرا آدمی پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے کہ بھئی سن ہی لو یہ بات, بڑی ضروری ہوگی. شاید ایک آدمی کو ذلیل کرنے کا موقع تم ہاتھ آیا, اس انداز کا فکر ہے انسان کا. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری زبان سے یہ بات نہیں نکل سکتی کہ ہم نہیں مانیں گے اسے, لائیں ثبوت. یہ مطلب ایک ہدایت یہ دی گئی ہے کہ جب اس طرح کی بات ہو تو آدمی کی روش یہ ہونی چاہیے. تیسری بات یہ کہی ہے کہ سوسائٹی میں برے کام کرنے والے الگ ہیں, وہ تو جب سزا کے مستحق ہوں گے جب ثبوت ہو جائے, گواہ ہو جائیں, ثبوت مل جائے تب سزا کے مستحق. لیکن وہ لوگ جو برائیاں پھیلاتے ہیں, بے حیائی کی باتیں پھیلاتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, افواہیں پھیلاتے ہیں, وہ تو جس لمحے سے پھیلا رہے ہیں کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں, پھیلا ہی رہے ہیں. ان کے لیے دردناک سزا ہے. سزا کیا ہے؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. دردناک سزا ہے دنیا میں بھی اور دردناک سزا ہے آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس لیے کہ ان کے پروپیگنڈے سے پوری سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے. آپ کسی شریف آدمی کے بارے میں کوئی الزام پھیلا دیں, گھر گھر وہی باتیں ہوں گی, ہر مجلس میں وہی باتیں ہوں گی, کھانے پینے پہ بھی گفتگو چلے گی. اس لیے کہ شیطان اسے پھیلانے میں بڑی مدد کرتا ہے. بڑا ذہین, اس کی ضروریت بھی بہت ہے اور ذہین بھی ہے, وہ جانتے بھی ہیں کہ طریقے پھیلانے کے کیا کیا ہوتے ہیں. بہت ذکی اور ذہین ہے شیطان اور اس کی ضروریت. ایک ہدایت یہ کہ ایک بات اور سنیے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں, برات ایک مہینہ لگ گیا تھا تقریباً, اور کیسا گزرا ہوگا وہ ایک مہینہ اندازہ کریں آپ. ماں بھی نہیں توجہ کر رہی ہیں, باپ بھی توجہ نہیں کر رہے ہیں, شوہر بھی توجہ نہیں کر رہا ہے, کیا مہینہ گزرا ہوگا. اس مہینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا یہ برات کی آیتیں آئیں. عائشہ صدیقہ کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا, عائشہ صدیقہ سے کہا, جاؤ رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو, یہ آیتیں نازل ہوئیں. کہنے لگیں ان کا شکریہ ادا کروں, اس کا کیوں نہیں کروں جس نے نازل کی ہیں, یہ تو ایک مہینے تک مجھ سے روٹھے رہے. یہ عائشہ ہی کہہ سکتی نہیں, کوئی اور نہیں کہہ سکتا, کسی اور کے بس کی بات نہیں. اہلیہ تھی ان کی, انہیں کی بات یہ برداشت کر سکتے تھے اور ان کو حق تھا اس بات کے کہنے کا, ورنہ رسول کی شان میں اس طرح کا گفتگو کوئی اور نہیں کر سکتا. اس کے بعد پھر سوچئے کہ اللہ نے جب برات نازل کی تو عائشہ صدیقہ کے کردار کی کتنی بلندی پیدا ہوئی کہ اللہ کے کلام میں جو آخر قیامت تک کی ہدایت ہے اس میں ان کی پاکیزگی بیان کی جا رہی ہے. اور یہ آیتیں دنیا بھر کی مسجدوں میں نمازوں میں پڑھی جا رہی ہیں. آپ نمازوں میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ پاک تھیں, ان پر الزام غلط لگا تھا, بہتان تھا, یہ کہہ رہے ہیں اور عبادت ہو رہی ہے. یہ معمولی بات نہیں, ان کی پاکی کی آیتیں پڑھ رہے ہیں آپ اور اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. تو گویا مومنوں کے لیے اللہ کی پاکی, عائشہ کی پاکی بیان کرنا اللہ نے عبادت بنا دی. اور پھر کتنی مسجدیں ہیں دنیا بھر میں ہیں، کتنی جگہ یہ پڑھا جا رہا ہے، کتنی جگہ سنا جا رہا ہے. اور پھر جبریل امین آئے، ہر رمضان میں کتنی مرتبہ دہرایا جبریل امین نے، یہ وہاں بھی بیان کی جا رہی پاکی. تو عائشہ صدیقہ سے کہا گیا کہ یہ ایک مہینے کی پریشانی تو ہوئی تمہیں، لیکن اس ایک مہینے کی پریشانی کے نتیجے میں جو میں مقام بلند تمہیں ملا ہے وہ کس کا نصیبہ ہے؟ کون ہے؟ ہر ایک کی زبان پر تمہاری پاکی ہے، اور نماز میں ہے، اور نماز بن رہی ہے وہ تمہاری پاکی بیان کرنا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ہماری والدہ کو حاصل ہوئی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اگر ڈھنگ سے اسے سمجھیں، پڑھیں، غور کریں. ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم. یہ جو الزام لگایا گیا اسے اپنے حق میں برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، کیا مصیبت آ گئی، لیکن اس شر میں خیر ہوتا ہے، بہت بڑی خیر اللہ کی طرف سے چھپی ہوتی ہے. لولا اس سمے تمہ ظن المومنون والمومنات بانفسہم، جب یہ بات سنی تھی تو مومنین نے یہ گمان کیوں نہیں کیا، ہذا افکم مبین، کہتے تھے کہ یہ تو کھلا ہوا ہے، بہتان ہے، تمہیں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ رسول کی بیوی کے بارے میں اس طرح کی بات تم ایکسپٹ کرو، مانو اور کان دھرو اس پر. لیکن بھائی ہوتا یہی ہے، آج بھی اگر کسی بڑے سے آڑے آدمی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی جائے نا تو بھائی کچھ نہ کچھ تو ہو گئی، کیوں بات کی جا رہی ہے آخر؟ یہی ہوتا ہے دنیا میں، انسان کمزور ہے، بہت کمزور ہے. کہتے ہیں صاحب بڑا ظلم کیا ہے فلاں فلاں قبیلوں نے، بھائی کیسے معلوم ہے؟ بھائی کچھ نہ کچھ تو ہو گئی نا، یہ آخر بے وجہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. لولا جاؤ والے ہی بار بات شہدا، یہ چار گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ فیض عالم جا تو بشواد آئے فولا کا عند اللہ ملک زبون، جب یہ چار گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک تو یہ جھوٹے ہیں. اب آپ انہیں سچا سمجھ رہے ہیں، سمجھا کیجیے. اس تلقون ہوں بے السرت کم متقورن بے افواہ کم، ایک منہ سے بات سنی، دوسرے منہ نے لی، تیسرے لی، چوتھے نے لی، یہ مومنین کا طریقہ نہیں ہے. لولا اس سے میں تم ہوں کل تم مائکون النا نتکلم بحاذا، ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے یہ کہا ہوتا کہ ہماری زبان تو اسے نہیں دہرا سکتی. ان تکلم بحاذا، ہم نہیں بات کر سکتے، یہ بات زبان سے ہم نہیں نکال سکتے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا کہ ایسی بات دوبارہ مت دہرانا اگر تم مومن ہو. کسی کے بارے میں یہ بڑی نصیحت ہے، اس طرح کی بات سوسائٹی میں جب کسی کے بارے میں آئے تو آپ فوراً کہہ دیں بہتان و نظیم، چار گوالا جب تم مانیں گے ورنہ نہیں. اللہ تعالی نے انسان کی جنسی پاکیزگی کو بڑی اہمیت دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس پاکیزگی پر کہیں حرف نہ آنے پائے، ایسی ترکیبیں کی جائیں، ایسے اسباب بنائے جائیں کہ کردار متاثر نہ ہو کسی کا، متون نہ ہو کردار. انشاءاللہ باقی احکام بہت اہم ہیں، اور سب سننے کے بھی ہیں اور دہرانے کے بھی ہیں اور یاد رکھنے کے بھی ہیں کہ کیسے ہم اپنی سوسائٹی کو پاکیزہ بنائیں، مثالی سوسائٹی بنائیں، مثال کی سوسائٹی بنائیں. بڑی ضروری احکام ہیں اس میں آگے چل کر، وہ کل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ.